بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 26ویں پارے سے ہوا، سورہ احقاف. اللہ کے کلام کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور زمین و آسمان کا اکیلا خالق اللہ ہے، ایک مدت تک ایک وقت تک اس دنیا کا نظام قائم رکھا ہے. تم غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، یہ بتاؤ اللہ کے علاوہ کس نے کیا پیدا کیا ہے؟ کوئی ایسی کتاب لے کے آؤ جو اس قرآن کا متبادل ہو. یہ سارے معبودان باطلا کل تمہاری عبادت کا انکار کر بیٹھیں گے. مشرکین کا قرآن کے نظریے قرآن کے بارے میں انکار کرنا اللہ کے نبی پر جھوٹ کی تہمت اور بہتان باندھنا اس کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے دو مختلف متضاد کرداروں کا تذکرہ فرمایا. پہلے اللہ رب العزت نے ایمان لوگوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی، اور پھر دو مختلف کرداروں کا تذکرہ فرمایا جو بالکل متضاد ہیں. ایک وہ بیٹا ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہے اور اللہ سے یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ جو آپ نے مجھ پر میرے ماں باپ پر نعمتیں فرمائی ہیں، ان کے ہمیں شکر کی بھی توفیق نصیب فرما اور وہ اعمال ہمیں عطا فرما جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما. اور دوسرا نافرمان اولاد کا تذکرہ ہے جو ماں باپ کی دعوت حق کا انکار کرتا ہے اور آخرت کا انکار کر کے حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندگی ہوگی. پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے جو اپنے جسم اور جسامت کے لحاظ سے غیر معمولی قوم تھی، لیکن ان پر ایک سخت گرمی کی شدت کا موسم آیا، پھر بادل آئے، انہوں نے سمجھا بارش برسنے والی ہے، سبھی اس کے نیچے اکٹھے ہو گئے. اللہ نے تند و تیز ہوائیں چلا دی اور اس ساری قوم کو ہوا کے دوش پہ اٹھایا اور پھر زمین پہ پٹخ دیا. یوں نظر آئے جیسے کھجور کے تنے کھوکھلے پڑی ہوئی ہوں اس طریقے سے. اور مشرکین مکہ کو عبرت کا یہ منظر بتلایا کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اللہ رب العزت کی نہ ماننے پر، رسول کی دعوت کا انکار کرنے پر سزا. ماضی کے قوموں کو دیکھ لو. پھر جنات کا تذکرہ ہے. اللہ کا نبی سویرے ایک وادی سے گزرتے ہیں، فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جنات کی جماعت اکٹھی ہو کر قرآن سنتی ہے، فوراً سمجھ جاتی ہے کوئی آسمانی کلام لگتا ہے اور آپ کی دعوت پر ایمان لے آتی ہے اور جا کر قوم کو اللہ کی توحید، اللہ کا پیغام سناتی ہے. اسی کا تذکرہ ہے. پھر زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تھکا نہیں ہے کہ اس کے بعد تھک گیا ہو، نظام بھی اللہ چلا رہا ہے. پھر اس کے بعد سورہ محمد کا تذکرہ ہے، جس کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے، جس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے دو متضاد گروہوں کا تذکرہ فرمایا. ایک حق کے پیروکار ہیں، اللہ کی ماننے والے، حق کے پیروی کرنے والے. دوسرے شیطان کے پیروکار، باطل کے ماننے والے. جب دنیا میں یہ دو متضاد سلسلے رہیں گے تو مارکا بھی رہے گا، میدان کارزار بھی سجیں گے اور باہمی آپس میں جنگیں بھی ہوں گی. اللہ نے اہل ایمان سے کہا، تم حق کے لیے لڑتے ہو اور باطل کے لیے لڑتے ہو، اور جب تمہارے پاس ہی آئیں تو پھر انہیں ان کا خون بہاؤ اور گرفتار ہو جائیں تو تم انہیں احسان کر کے رہا بھی کر سکتے ہو، اپنے قیدیوں کے بدلے میں بھی انہیں رہا کر سکتے ہو، فدیہ لے کر، معاوضہ لے کر بھی انہیں رہا کر سکتے ہو، اور چاہے تو انہیں غلام اور باندیاں بھی بنا سکتے ہو. یہ ساری شکلیں ان کے لیے ذکر فرمائی ہیں. اور پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے، اللہ بھی تمہارا مدد کرتا رہے گا. اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرنا، اور یہ بھی اس امت کا اعزاز ہے. ورنہ جو اللہ یہ سارے آسمان کا نظام قائم کر سکتا ہے اور زمین پہ پہاڑ گاڑ سکتا ہے اور زمین کی چھاتے پہ یہ سمندر اور دریا کے سلسلے جاری کر سکتا ہے، اس اللہ کے لیے اپنا پیغام گھر گھر پہنچانا کیا مشکل ہے، اور تنے تنہا اپنے دین کی حفاظت کرنا کیا مشکل ہے. لیکن اللہ نے اس امت کو یہ سعادت دی ہے کہ اگر تم میرے دین کی خاطر جان کے بازی اور اپنی عزت اور مال کی قربانی دو گے تمہارے نصیب جاگ جائیں گے، تمہاری قسمت اونچی ہو جائے گی، تمہاری نسبت بڑی ہو جائے گی کہ تم اللہ کے دین کے لیے قربانی اور خدمت کرنے والے ہو۔ اور پھر اللہ نے ہمیشہ کا ایک ضابطہ بھی بنا دیا، جب تک تم اللہ کے دین کا کام اور مدد کرتے رہو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا تو رب مولا ہے، تمہارا رب ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ کافروں کا کام شکم سیری ہے، شہوت پورا کرنا ہے، ان کی زندگی کا مقصد شکم سیری ہے، شہوت کو پورا کرنا ہے۔ ان کی ساری دنیا زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ تم ایک بلند و بالا مقصد کے لیے دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کے محلات رکھے ہیں جہاں دودھ کی اور شہد کے اور شراب کی اور میٹھی پانی کی نہریں ہوں گی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر نافرمانوں کا تذکرہ اور گرم کھولتا پانی پینا جو ان کے اندر کی آنتوں کو بھی کاٹ دیں گے، یہ ایسا گرم پانی ہوگا۔ پھر اللہ کے دین کے لیے قربانی کے جب آیتیں اترتی ہیں تو منافق جو دنیا سے محبت کرتے ہیں یا اللہ کے راستے میں قربانی کی آیتیں سن کر ان پہ یوں بے ہوشی، ایسا لگتا ہے ان پہ بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، ایسے ڈرپوک اور بزدل ہیں، مرنا چاہتے ہی نہیں اللہ کے لیے، اس لیے اس قسم کی آیتوں سن کر ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور سست نہ بنو، تمہیں ہی اللہ عروج اور عزت نصیب فرما دے گا، اور تم اگر اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے اور اس کے لیے قربانی نہیں دو گے تو اللہ کے ہاں کمی کوئی نہیں، کسی اور قوم کو پیدا کر دے گا اور وہ اللہ کے دین کی خدمت پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں وہ اللہ میرا اور آپ کا تھوڑی محتاج ہے، اور نہ میرے اور آپ کے مال اور پیسوں کا محتاج ہے، وہ اللہ بڑا غیور ہے۔ فرمایا نہیں کرو گے، نہ کرنا، کسی اور کو کھڑا کر دوں گا، یہ تو تمہارے نصیب ہیں کہ تمہارا مال اور جان اور تمہاری عزتیں اللہ کے دین کی اشاعت اور خدمت میں لگ جائیں، ورنہ اللہ کسی اور قوم کو پیدا کر دے گا، اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر سورہ فتح کا تذکرہ ہے، اس سورت کا ایک پس منظر ہے، پس منظر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتی ہے اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیت اللہ گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو یہ خواب صبح اٹھے صحابہ کو سنائی، صحابہ بڑے خوش ہو گئے، بیت اللہ جائیں گے، مکہ جائیں گے، مدینہ سے مکہ جائیں گے۔ تو تقریباً 1400 سے 1500 صحابہ کا ایک لشکر، ایک جماعت تیار ہو گئی ہے، اور یہ حضرات مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ پہنچتے ہیں، ابھی آدھا راستہ حدیبیہ کے مقام پہ آتے ہیں، بشر ابن سفیان آتا ہے دوڑتا ہوا، کہ آپ وہاں عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں مکہ والوں نے اپنے پوری جنگی قوت کو تیار کر رکھے، آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو میدان جنگ سجانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور آپ اس کام کے لیے جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ آپ نہتے ہیں اور وسائل اسلحہ اور جنگ کا کوئی سامان آپ کے پاس کوئی نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، کہا جاؤ ذرا دیکھو کیا منظر ہے، اور انہیں خبر بھی دے دو ہم نہیں جنگ کرنا چاہتے، ہم امن اور پرامن طریقے سے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہم نے کسی سے کچھ نہیں کرنا۔ جب حضرت عثمان تشریف لے گئے، اپنے بھتیجے کے ہاں رات ٹھہرے، صبح مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے، ادھر پیچھے خبر پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا چلو بھائی جان کے بازی کا موقع آیا ہے، کون بیعت کرتا ہے، کون میدان سے بھاگنے سے باز رہنے کے لیے بیعت کرتا ہے کہ جان کے بازی لگا دیں گے اور ساری زندگی کی قربانی کر دیں گے، میدان سے نہیں بھاگیں گے، عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے، یہ وطن سے دور اور وسائل جنگ سے خالی نہتے۔ لیکن صحابہ عجیب عشاق تھے اللہ کے نبی کے، نہ سوچا کہ کیا بنے گا، نہ سوچا کہ کیا بنے گا، بیوی کا، بچوں کا، خاندان کا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جان کے بازی کی بیعت لگاتے ہیں، اللہ کو یہ بازی اور یہ بیعت اتنی پسند آئی، اعلان کر دیا قرآن کی اس سورت کے اندر کہ یہ بیعت کرنے والے آپ کے ہاتھ پہ نہیں بیعت کر رہے، یہ میرے ساتھ بیعت کر رہے ہیں اور ان سب کے اوپر میرا ہاتھ ہے، ان سب کے اوپر میرا ہاتھ ہے، اور اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والے سارے قیامت تک آنے والا انسان سن لے، میں ان سب سے راضی ہو گیا، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ پھر خبر ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ داماد شہید نہیں ہوا۔ ادھر ان کا مذاکرات کا پھر میز سجتا ہے، اور مذاکرات مشرکین سے مذاکرات ہوتے ہیں، اور مذاکرات میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ اس وقت آپ واپس چلے جائیں، اس وقت آپ واپس چلے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ مذاکرات کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور یہ طے ہوتا ہے کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، امن سے رہیں گے۔ تو مذاکرات کے بعد شقیں ایسی لگ رہی تھیں کہ جس سے مسلمانوں کی کمزوری کا پتہ لگتا تھا۔ صحابہ شقیں دیکھتے، اللہ کے نبی کی بات دیکھتے، چلو واپس احرام اتارنا ہے، قربانی کر دو یہیں پر، ہاں۔ تو ادھر ایک کچھ شقیں دیکھتے اور اللہ کے نبی کی بات سنتے، تو بڑا امتحان تھا، بڑا امتحان تھا، لیکن اطمینان تھا کہ نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے، نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اطاعت پہ اپنے احرام اتار دیا اور وہیں پر قربانی کر دی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایسی انقلابی فتح نصیب فرما دی کہ جو اس کے شروع میں اللہ نے پھر سورہ فتح کے فرمایا، ہم نے ایک آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ اور فتح مبین کیا تھی کہ مذاکرات یہ طے ہوئے کہ مکہ والے مدینہ بھی آ سکتے ہیں، اور اس وقت مدینہ کی مسلمانوں کی تعداد 1400 سے 1500 کی تھی، لیکن مکہ والے جب مدینہ آنے لگے تو صرف چند سالوں کے بعد 2 سال کی بات ہے، فتح مکہ ہوا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 تک پہنچ گئے، 10,000 تک پہنچی۔ اور اس 2 سالہ عرصے کے اندر زبان کی طاقت بھی نہیں چلی، اور تلوار کی طاقت بھی نہیں چلی، کردار کی طاقت نے اپنا اثر دکھایا، کردار کی طاقت نے اپنا اثر دکھا رہا۔ مکہ والے مدینہ آئے اور یہاں کے گلیوں کی امانت اور دیانت دیکھی، ان کا باہمی اخوت اور پیار دیکھا، ان کی باہمی عفت اور پاکدامنی اور حیا کی زندگی دیکھی، اور ان کا آپس کا پیار اور الفت دیکھا، ان کے گھروں کا سکون اور چین کی زندگی دیکھی، ان کے دل کھنچتے چلے گئے اور اسلام کی روشنی ان کے دلوں میں بیٹھتی چلی گئی۔ اور صرف 2 سالوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھتے 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 10,000 تک پہنچ گئے۔ تو یہ ایک عظیم الشان فتح مبین تھی جو اللہ رب العزت نے سورت کے آغاز میں فرمایا، اور اس کے آغاز میں پہلے مخلص ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جنہوں نے بغیر ساد و سامان کے جان کے بازی کے لیے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر ان منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ کا نبی حدیبیہ جا رہے تھے اور عمرہ کرنے کے نیت سے جا رہے تھے، تو یہ منافقین پیچھے بغلیں بجا رہے تھے کہ یہ بچ کے نہیں آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے، ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ کے نبی واپس آئے تو اللہ کے نبی نے کو بتا دیا گیا، اب منافقین آپ کے پاس بہانے بنا کر آئیں گے، اس عذر کی وجہ سے ہم آپ کے پاس نہیں آ سکے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس درخت کا تذکرہ ہے جس کے نیچے صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس پر اللہ نے رضا کا پروانہ ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے صحابہ کی کمی اور کمزوریوں کے ٹو میں رہے اور ان کو اپنی گندی زبان اور گندے قلم کا نشانہ بنائے۔ صحابہ کی ہمیشہ عظمت، بڑائی، بلند کردار کے تذکرے کیا کرو، اس لیے کہ سارا دین صحابہ کے واسطے سے آیا ہے۔ خدا نہ خواستہ ان کا کردار امت میں مشکوک ہو گیا تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کی لغزشیں اپنے فضل سے سب معاف فرما دی ہیں، اور اہل امت مسلمہ کو سبق، اور اہل سنت کو اور مسلمانوں کو سبق یہ دیا کہ تم ہمیشہ ان کے بلند کردار پہ نظر رکھا کرو۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہم ان سے راضی ہیں، تم ان کے کمیوں پر غور و خوض کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو خیبر کی فتح نصیب فرما دی، بغیر جنگ کے اللہ رب العزت نے بہت سارا مال غنیمت اہل اہل ایمان کو عطا فرمایا, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ضرور بیت اللہ داخل ہوں گے اور آپ مسجد حرام ضرور داخل ہوں گے, لیکن وقت ہم نے کون سا مقرر کیا تھا کہ ابھی آپ نے جانا ہے, کچھ عرصے کے بعد آپ ضرور داخل ہوں گے, آئندہ جب بھی آپ نے سفر کرنا ہو کوئی معاملہ طے کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں. اور پھر اللہ نے آپ کو وہ دین دیا ہے جو دنیا میں غالب رہنے کے لیے آیا ہے, اللہ نے آپ کو وہ دین دیا ہے جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے, اور قرب قیامت میں ایک دن پھر آئے گا اللہ کا دین دنیا پہ غالب ہو جائے گا, قرب قیامت میں ایک دن پھر آئے گا دنیا میں صرف اسلام کا سکہ چلے گا, بس وہ دن آئے گا صرف اسلام کی بالادستی دنیا پر قائم ہوگی. اور پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوب تعریف فرمائی کہ یہ ایسے خوبصورت ہیں اللہ کی عبادت کر کے, ان کے چہروں کی چمک دمک ہے اس نورو کی برکت سے, اور ان کی ایک بڑی خوبی ہے, ان کی ایک بڑی خوبی ہے کفر کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مسلمانوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں, کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں مسلمانوں کے لیے بڑے نرم ہیں. منافق کی نشانی ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ سخت ہوتے ہیں اور کافروں کے سامنے بھیگی بلی بنتے ہیں, یہ منافق کی نشانی ہے کہ کافروں کے سامنے وہ بھیگی بلی بنتے ہیں اور ان کی ساری قوت اور طاقت مسلمانوں کے خلاف استعمال بنتی ہوتی ہے. مخلص مسلمان کی نشانی یہ ہے وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے, اور آپس میں باہمی مسلمانوں سے محبت اور پیار کا معاملہ کرتا ہے, درگزر کا معاملہ کرتا ہے. صحابہ کی خوبی یہی ذکر فرمائی ہے, رحماء بینہم اشدہ علی الکفار, رحماء بینہم, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ مؤمنون کا تذکرہ ہے, جس سورت کا ایک نام سورۃ الاخلاق والآداب بھی ہے, جس میں معاشرتی زندگی کی طرز آداب اور اخلاق کی تعلیم اور جسے کہیں کہ رہنمائی فرمائی گئی ہے. سب سے پہلے ایمان والوں سے کہا نبی کا ادب عظمت کا خیال رکھو, عام لوگوں کی طرح اپنے نبی کو نہ پکارا کرو, اور نبی بڑوں کے سامنے آگے چلنا بے ادبی کی بات ہے, بڑوں کے پیچھے چلنا ادب کا تقاضا ہے, اور نبی کے سامنے آوازیں بلند نہ کیا کرو, آہستہ آہستہ آواز سے بات کیا کرو, اور پھر خیال کیا کرو سنی سنائی باتوں کو آگے نہ پھیلا دیا کرو, پتہ نہیں یہ افواہیں کتنا قومی نقصان کر دیا کرتی ہیں اور اس سے معاشی طور پہ قوم کتنا بڑا نقصان اٹھا لیتی ہے. سنی سنائی باتیں آگے نہ کیا کرو, پہلے تحقیق کر لیا کرو, اور بس اوقات ان سنی سنائی افواہوں کے نتیجے میں مسلمانوں میں باہمی آپس میں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا اگر مسلمانوں میں کبھی ایسی نوبت آ جائے تو ان میں صلح کرا دو, ان میں صلح کرا دو. اور پھر ضابطہ بتایا, ساری دنیا کا مسلمان ایمان والا اخوت کے پیاری لڑی کے اندر ایک ہے, ایک مشرق مغرب شمال جنوب عربی اجمی کالا گورا امیر غریب سب کچھ سب ہی انما المؤمنون اخوہ, یہ اسلامی اخوت میں ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئی ہیں, یہ سب ہی ایک گلدستے کے مختلف پھول ہیں اور یہ سارے ایک ہی ہیں انما المؤمنون اخوہ. اور پھر فرمایا کہ اگر معاشرتی زندگی کے اندر اس اخوت کو اور محبت کو باقی رکھنا ہے تو معاشرتی برائیوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھو, معاشرتی برائیوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھو. عام طور پہ جو باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں وہ انہی معاشرتی برائیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں, وہ کیا کسی کو حقیر سمجھ کے اس کا مذاق اڑانا, اور کسی کو برے القاب سے پکارنا, اور کسی کا برا نام رکھ دینا, اور کسی کے عیب کے ٹو میں رہنا, اس کے عیب تلاش کرنا. اللہ کا نبی فرما لگے لوگوں کے مسلمانوں کے عیب نہ تلاش کرو ورنہ اللہ تمہیں گھر بیٹھے رسوا کر دے گا, گھر بیٹھے رسوا کر دے گا. اور فرمایا ان معاشرتی برائیوں سے بچو کہ تجسس نہ کرو, تجسس نہ کرو, بدگمانی نہ کرو, بدگمانی نہ کرو. ایک زبان کا جھوٹ ہوتا ہے اور ایک دل کا جھوٹ ہوتا ہے, بدگمانی کرنا یہ دل کا جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم زبان سے مسلمان ہوئے ہو, دل سے بھی مسلمان ہو جاؤ, دل سے بھی مسلمان, یا کسی مسلمان کے لیے بدگمانی نہ رکھو. اور پھر ایک اور معاشرتی برائی جو پورے معاشرے کے اندر معاشرے کے رگ و ریشے میں خون کی طرح سرایت کر چکی ہے جو برائی, غیبت. غیبت فرما اس سے بچو, اس سے تعلقات متاثر ہوتے ہیں, اور غیبت کرنے والا حیوان کا گوشت نہیں کھاتا انسان کا کھاتا ہے, اور انسان کبھی عام کا نہیں کھاتا اپنے بھائی کا بھی کھاتا ہے, اور صرف بھائی کا بھی نہیں کھاتا بلکہ بھائی بھی وہ جو مردہ ہو اس کا گوشت کھاتا. کیا گھن کی بات ہے, کیا گھن کی بات ہے. لیکن یہ برائی معاشرے میں رچ بس چکی ہے, خون کی طرح سرایت کر چکی ہے. صبح شام زبان غیبت سے گندی ہے, صبح شام زبان غیبت سے گندی گئی. اللہ اس گناہ سے محفوظ فرمائے. اس نے بڑے گھروں کو اجاڑ رکھا ہے, اس نے بڑے گھروں کے تعلقات کو خراب کر رکھا. غیبت نہیں, کسی کی برائی نہیں. اور پھر فرمایا باہمی تعلقات کی خرابی کی ایک بڑی وجہ اپنی رنگ نسل, اپنی زبان, اپنے علاقیت پر فخر غرور, اس سے بھی تعلقات متاثر ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ساری چیزیں, یہ ساری نسبتیں پہچان کے لیے ہیں کہ یہ فلاں نام کا فلاں علاقے میں رہتا ہے, فلاں زبان والا, صرف پہچان کے لیے ہے. ورنہ اللہ کے عزت اور احترام کا معیار وہ تقوی ہے, تقوی. اور پھر صرف زبان سے بولوں کا نام اسلام ایمان نہیں, دل کی دنیا بھی اس ایمان اور اسلام کے نظام سے متاثر ہو. اور پھر فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور اپنے مال و جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جان بازی لگا دے, اور یہ سچے ایمان کی نشانی ہے. اور فرمایا کسی کو اللہ ایمان اسلام کی دولت دے دے تو وہ اترائے نہیں کہ اس نے کوئی اللہ پر احسان کیا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اس کو اتنی بڑی دولت دی, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اسے اتنی بڑی دولت دی ہے. اور پھر سورہ قاف کا تذکرہ ہے, اور مرنے کے بعد زندگی کا تذکرہ. اور پھر انسان سے کہا کہ اللہ انسان کے شہرک سے بھی قریب ہے, اور تیری زندگی کا سارا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے, دائیں بائیں بیٹھنے والے فرشتے تیری زندگی کی ساری کہانی لکھ رہے ہیں, اور معاشر کے میدان میں فرشتے تیرے ساتھ آئیں گے, اور تیری ساری زندگی کا کیا کرایا آنکھوں کے سامنے کھل جائے گا, اور تو کہے گا یہ کیا, اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا, میری ساری زندگی کا یہ نقشہ ہے. اور پھر تو وہاں کوسے گا اور تجھے جہنم میں دھکیلا جائے گا, اور جہنم بھی نہیں بھرے گی, وہ بھی کہے گی اور بھی ایندھن بننے کے لیے انسانوں کو بھیجو, میرے پیٹ میں اور بھی گنجائش ہے. اس جہنم کا تذکرہ ہے. پھر جنت اہل جنت کے قریب کی جائے گی, اور انہیں اللہ اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا. پھر اللہ فرما رہا جن کی نگاہیں ہیں اور جن کے دل ہیں, جن کی نگاہیں عبرت پکڑتی ہیں اور جن کا دل اثر لیتا ہے, ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں بڑی عبرت کی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے سورہ زاریات میں بہت ساری قسمیں کھانے کے بعد کہا ایک دن آنے والا ہے, یعنی قیامت کا دن, وہ سچا ہے جہاں کھرے کھوٹے کا فیصلہ الگ ہو جائے گا. نافرمانوں کی سزا کے نقشے, نیکیوں کے لیے جنت کے نقشے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ان خوش نصیب لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور رات کے آخری حصے کے اندر اپنے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں, رات کے آخری حصے کے اندر سحری کے وقت اپنے اللہ سے استغفار کرتے ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں آئے ہوئے فرشتوں کا تذکرہ, اور انہوں کا بیٹے کی خوشخبری دینا, اور پھر آپ کی بیوی کا حیرت کے ساتھ اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارنا, اور پھر ان فرشتوں کا کہنا کہ اللہ آپ کو ابراہیم کے اسی بڑھاپے میں اور آپ کو اسی عمر میں اولاد دے گا, اس لیے کہ اللہ بڑا حکمت والا علیم ذات ہے. اللہ رب العزت بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. رات کی بات انشاءاللہ 12:30 1 کے درمیان.